السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پر خوش آمدید. ہمیشہ کی تیار دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک بار میں نے نعیم بخاری صاحب کا انٹرویو کیا اور ان کا مزاج جو ہے بڑا ہنستا بولتا ہے، تو اس انٹرویو میں ہم دونوں ہنس بول رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو اس کے ایک دو روز کے بعد ایک کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس روز جو آپ فرنگی کا لباس پہن کے اور بےہودہ قہقہے لگا رہے تھے، یہ غیر مناسب ہے. یہ لباس فرنگی کا، اسلام کا لباس، اور ہمارے ہاں جس کو اسلام کا لباس کہا جاتا ہے، یہ لباس کی سائنس کیا ہے؟
اسلام کا لباس صرف حیا ہے. آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے. آپ پتلون پہنے، آپ کوٹ پہنے، آپ نکٹائی لگائیں، آپ چوگا پہنے، آپ ابا پہنے، اس کا تعلق معاشرتی روایات سے ہوتا ہے. لباس تو قوموں کے ہیں، ان کے موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی معاشرتی روایات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اب بین الاقوامی تہذیب سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لباس اسلام نے مقرر نہیں کیا، وہ ایک عالمگیر پیغام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص لباس لوگوں کے لیے مقرر کر دے، خاص وضع قطع لوگوں کے لیے مقرر کر دے؟ اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اپنے لباس میں حیا پیدا کرو.
اور سجاوٹ،
تزئین اور زینت، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا سورہ آراف میں. چونکہ صوفیانہ مذاہب میں عام طور پر تزئین کو، زینت کی چیزوں کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ضرورت کی حد تک جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں، لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے نہیں. زینت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں آپ ضرورت سے آگے بڑھتے ہیں، اور زینت زندگی کے ہر پہلو میں ہوتی ہے. یہ لباس میں بھی ہوتی ہے، یہ رہن سہن میں بھی ہوتی ہے، یہ مکانوں کی تعمیر میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کی قومی عمارات میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے کلام میں بھی ہوتی ہے. کلام میں موضوع شعر بن جاتا ہے، موسیقی اس میں آ جاتی ہے، یہ اور بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ سورہ اعراف میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد، ان لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کرنے کی جسارت کس نے کی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے، للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ زینتیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، یہ تو منکرین کو ان کے صدقے میں ملتی ہیں. خالصتاً لہم یوم القیامہ، ہاں قیامت میں البتہ میں اس کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دوں گا، پھر یہ منکروں کو نہیں مل سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ زینت، جمالیات کا احساس، یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. آپ اس کو اس میں سے نکال دیں گے تو اس کے بعد تو انسان جبلی تقاضوں پر آ جائے گا، انسانی تہذیب ختم ہو جائے گی، آرٹ ختم ہو جائے گا، ادب ختم ہو جائے گا، شاعری ختم ہو جائے گی. یہ زینت کا احساس اور جمالیات کا احساس ہے جس سے یہ سارے پیرائے بیان کے وجود میں آتے ہیں. اس کو کیسے ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے؟
اچھا، اسی سے منسلک ایک بات، اکثر بچے جب میں ٹریننگ بھی کرتا ہوں، ان کو کریئر ٹریننگ کرتا ہوں، پرسنالٹی ٹریننگ کرتا ہوں، اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حلیے کی وجہ سے نوکری نہیں. اور وہ حلیہ اکثر اوقات وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں فی الحال وقت اسلامی اس کو لباس کہتے ہیں، کہ آپ کی شلوار سنت کے مطابق ذرا اونچی ہو، داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، بالکل مناسب ہے، ان کا حق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ترقی یا نوکری نہیں ملتی. تو میں یہ چاہتا ہوں ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ لباس تو اگر سنت بھی ہے تو سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور اگر آپ کی ضرورت یہ کہتی ہے، اگر آپ کے رزق میں، کاروبار میں، آپ کی ترقی میں حائل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشرے، اپنی سچویشن کے حساب سے، اگر داڑھی ترشوانی ہے ترشوا لیجئے، نیٹ کر دیجئے، ٹوپی نہ پہنیے، یہ سب کر لیجئے. یہ کہتے ہوئے لیکن مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ نظریں بڑی ٹیڑھی دیکھتی ہیں. تو اس کی اسلام کے مطابق اس کی سچویشن کیا ہے؟
نہیں، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کی کوئی وضع قطع نہیں ہے. اسلام میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تمام تر آپ کے بدن کی تہذیب سے متعلق ہیں. یعنی داڑھی اور مونچھوں کے بارے میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو داڑھی رکھنی ہے. لوگ بالعموم رکھتے تھے، یہ تو کوئی 40-50 سال سے ہے کہ لوگ داڑھی زیادہ نہیں رکھتے، تو داڑھی رکھتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں، تو یہ اوباشوں کی وضع قطع کی نہیں ہونی چاہیے. لباس کے بارے میں بھی یہی آپ نے فرمایا. آپ نے دیکھا ہوگا دیہات پہ لوگ تہمت باندھتے ہیں، اوباش قسم کے لوگ اپنا لمبا سا کرتا پہن لیں گے، اس کے بٹن کھول لیں گے، تہمت پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہو رہی ہے، اوباشوں کا لباس تھا. اس کو عربی میں اسبال کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو روکا. پیغمبر لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، وضع قطع متعین کرنے کے لیے نہیں آتے. وضع قطع تو تمدنی حالات کے لحاظ سے متعین ہوگی. جب آپ لوگوں کے ذہن کو بدلیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل اسلام ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے. میرے بدن کو صاف ہونا چاہیے، میرے کھانے پینے کو پاک ہونا چاہیے، میرے اخلاقی وجود کو پاک ہونا چاہیے، اور مجھے وہ عبادات کرنی چاہیے جو خدا سے میرے تعلق کو قائم کرتی ہیں. یہ ہے پورا اسلام. ان چیزوں کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں جو احکام بدن کے متعلق بھی دیے گئے ہیں ان سب کی روح کیا ہے؟ تطہیر، پاکیزہ بنانا، پیوریفائی کرنا، آپ صاف ستھرے رہیں. ان چیزوں کو انبیاء نے اپنا موضوع بنایا ہے. تو یہ وضع قطع کی چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئیں، ورنہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں، اصل دین میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حیا کی اہمیت ہے، تہذیب کی اہمیت ہے، شائستگی کی اہمیت ہے. انسان کی وضع قطع، چال ڈھال، لباس، ہر ایک کو متواضع ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہے. آپ کی ہر چیز سے آپ کا اخلاق نمایاں ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہے. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں.
اچھا، آپ نے بات کی اخلاق کی، جو ایک اور چیز میرے مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس جگہ پہ ہیں جہاں ان کا لباس، ان کی بات چیت میں لگتا ہے کہ ان کا اسلام کی طرف رغبت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شاید ذرا سا تکبر بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس کو نہیں تبدیل کریں گے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ڈیفینسو دفاعی میکنزم کک ان کر گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ یہ تو جس وجہ سے کر رہے تھے تو وہ تو بیسک اخلاقیات ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئے.
اے کاش ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہم کبھی کم نہیں تولیں گے، ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہمارے ہاں سے اگر کوئی دوا تیار ہوگی تو دنیا اس اعتماد کے ساتھ خریدے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی دعا ہے، اس کے اندر انگریڈینٹس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. اے کاش لوگ اس میں اپنے آپ کو منواتے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت تیار ہوئی تھی صحابہ کی، اس نے ان معاملات میں اپنے آپ کو منوایا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کو منوا رہے ہیں. منوانے کے بھی مواقع بالکل دوسرے تھے. اور یہ بالکل درست آپ نے کہا کہ بعض اوقات یہ چیزیں آدمی کے اندر، کیونکہ یہ نمائشی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تکبر کا ایک احساس پیدا کر دیتی ہیں. قرآن مجید تو چال ڈھال میں، بات چیت میں، آواز میں، گفتگو کے طریقوں میں تنقید کر کے کہتا ہے کہ یہ متکبرانہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی آواز تک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کے اندر بھی نرمی، لطافت، حسن، بات کہنے کا اچھا طریقہ پیدا کرو، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے. کاش ان چیزوں میں مسلمان اپنے آپ کو منوائیں. آپ اس کو کوئی معمولی المیہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر آج کوئی لائف سیونگ ڈرگ خریدنی ہو، مجھے بتائیے، آپ کو خریدنی ہو، مجھے خریدنی ہو، میرے سامنے یہ انتخاب ہو کہ ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اور ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے، کس کا انتخاب کروں گا؟
میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں یہاں سے خریدوں گا بھی نہیں، چاہے وہ باہر کی بنی ہوئی ہو، کہ وہ بھی جعلی ہو.
یہ بدقسمتی. یعنی جب معاملہ یہ ہو تو ہم کن چیزوں میں اپنے آپ کو منوانے جا رہے ہیں؟ ہمیں منوانا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے قومی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ وعدوں کو پورا کرنا کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید میں جو بنیادی اخلاقیات بیان ہوئی ہیں، ان میں وعدے کی پابندی کو چار پانچ بڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. والموفون بعہدہم، عہد اور میثاق پر سارا دین قائم ہے. آپ کی زبان سے بات نکل گئی، وہ آپ کا ایک عہد ہے اور یہ پتھر کی لکیر ہو گئی. آپ دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے، ہم کسی کو وقت دیتے ہیں کہ میں 4 بجے آؤں گا، میں 5 بجے آؤں گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق یہ معاہدہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے. دوسرے آدمی کو جب آپ نے کہا کہ میں 8 بجے آؤں گا یا 5 بجے آؤں گا، تو اب آپ نے ایک عہد میں اپنے آپ کو باندھ لیا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ 5:03 پہ پہنچے، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں،
خاص کر کے بغیر معذرت کے اور بغیر
اطلاع. اگر کوئی عذر پیش آ گیا تو آپ معذرت کریں گے، آپ بتائیں گے. اچھا، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستانی وقت کی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی وقت نہیں ہوتا. تو وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم فخر کر رہے ہیں؟ اس پر کہ ہماری داڑھی پوری وضع کی ہے، یا اس پر کہ ہم نے بال ایک خاص طریقے کے رکھے ہوئے ہیں، یا اس پر کہ ہم نے پاجامہ ایک خاص طریقے کا پہنا ہوا ہے؟ یہ چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہے. دین کا موضوع یہ چیزیں ہیں. یعنی یہ جو عبادات ہیں، یہ خدا سے ہمارے تعلق کا اخلاقی تقاضا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے معاشرے کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. لوگ یہ اعتماد کریں کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا، جو کہہ دے گا اس کو پورا کرے گا، اس کی زبان سے بات نکل جائے گی، پتھر پر لکیر ہو جائے گی.
یہ بھی تو سنت ہے کہ نبوت سے پہلے امین تھے، صادق تھے، تو جب نبوت آئی تو جھوٹے تو نہیں ہیں.
اور پیغمبروں کا اصلی کمال یہی ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے کی شریف و نفس ترین انسان ہوتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ خیر الناس ہوتے ہیں, بہترین لوگ, یعنی ایسے لوگ کے جو سوسائٹی کا کیا گلے سرسبد ہوتے ہیں, نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں جو پیغمبر ہیں. کسی جگہ پر قرآن مجید نے ان کا تعارف کراتے ہوئے وضاحت کو بھی بیان کیا ہے. یہ چیزیں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. وضاحت تو آپ کے معاشرے سے پیدا ہوتی ہے, آپ کے تمدن سے پیدا ہوتی ہے, اور اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. اخلاق ہیں جو ابدی حیثیت رکھتے ہیں, اور اخلاق ہیں جن کی بنیاد پر قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں, اور اخلاق ہیں جن کی بنیاد پر مذہب کی تبلیغ بھی ہوتی ہے.
ہم نے بات کی اخلاق اور تکبر کی. اس تھوڑے سی تکبر نے, اور اب ہم دوسری طرف آتے ہیں, وہ لوگ جو بالکل ہی متضاد ہیں اس حلیے یا اس لباس کے, اب ان کے بیچ ایک سیگمنٹیشن ہے, ایک غصہ ہے ایک دوسرے کی طرف. یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ فنڈامنٹلسٹ فنڈو آ گئے, معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر آ گئے, یہ تو برا حال ہے, چاہے وہ نمازی ہو, پرہیزی ہو, چاہے کچھ ہو. یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ کراچی میں کسی خاتون نے اگر ذرا اونچی آستین پہن رکھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن پہن رکھی تو بلیڈ سے آپ نے اس کا بازو چھیل دیا. ابھی چند روز پہلے کسی نے کہا مجھے, اس کی حقیقت کا کچھ نہیں پتا, کہ وہ گاڑی چلا کے جا رہی تھیں تو برابر میں ایک دوسری گاڑی والے نے روک کے ان کو گالم گلوچ شروع کر دی, ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تا وقت کہ وہ پولیس تک چلیں گی, یہ کہہ کے کہ تم شر پھیلا رہی ہو, تم اور یعنی پھیلا رہی ہو وغیرہ. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا حلیہ کیا تھا اور سچویشن کیا تھی. یہ جو سیگمنٹیشن یا جو کانفرنٹیشن ہو گئی ہے, کیا دونوں طرف کے لوگ, یہ کسی طرح جائز تو نہیں ہو سکتی؟
دونوں طرف ملا, یعنی ملا صرف وہی نہیں ہوتے کہ جو مذہبی درسگاہوں میں پڑھ کے نکلتے ہیں, دونوں طرف. اور یہ جب تک دونوں جانب اصلاح نہیں ہوگی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دین کا جو کی ورڈ ہے قرآن مجید میں وہ میزان ہے, یعنی دین خود میزان ہے. وہ لوگوں کو توازن پر لانا چاہتا ہے, ٹھیک اعتدال پر قائم کرنا چاہتا ہے. اب مثلا یہ دعوت اور تبلیغ کا معاملہ ہے, آپ کو کسی کی آستین پر اعتراض ہے یا آپ کو کسی کے حلیے پر اعتراض ہے, تو اس کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ تو خدا کے پیغمبروں نے کبھی اختیار نہیں کیا. وہ ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اور چیزوں کی ترتیب قائم رکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا کا تصور ذہنوں میں اتارا جائے, حیا کا تصور ذہنوں میں اتارا جائے, پہلے لوگوں کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے, ان کی اخلاقی تطہیر کی جائے, انہیں پیوریفائی کیا جائے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی چیز وضاحت کی طرف بھی توجہ دلانی ہے تو آپ توجہ دلا دیجیے گا. یہ ترتیب ہم قائم نہیں رکھتے. اور دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا, پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہوتی, انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ لوگوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. تو یہ جو داروغہ بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا ہے, چیزوں کو ٹھونسنے کی کوشش کرنا ہے, نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے, یہ بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ آپ بڑھتے بڑھتے جہاد قتال اور جنگ اور جدال تک پہنچ گیا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اسلامی نظام بزوں میں خود نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پر سب سے پہلے باربر شاپ کو ایک خط آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو بند کر دیجیے. یہ جگہ ہے جہاں سے خدا کے پیغمبروں نے معاشرے کی اصلاح کی ہے. وہ تو لوگوں کے دل و دماغ میں توحید اتارتے ہیں, اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں, پھر انسانوں کے اندر ایک تہذیب پرورش پاتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق احکام سے ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کی تہذیبی روایت بنتی ہیں. وہ تہذیبی روایت ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار جنم لیتی ہیں. اس طرح سے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ ہمیں اس کی نہ صرف یہ کہ اصلاح کرنی چاہیے بلکہ اس کے خلاف لڑنا چاہیے. میں لڑنا اس معنی میں نہیں بول رہا, استدلال کے ساتھ لڑنا, نصیحت کے اسلوب میں جہاد کرنا. اور یہی بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑو, پیغمبر سے کہا جاہد بہی جہادن کبیرا, اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو, اس قرآن مجید کی طرف لوگوں کو توجہ دینا. پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے, کیسی عجیب بات ہے. یعنی جتنی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری اخلاقی تعلیم ہے, ایمان راسخ کیا جا رہا ہے, آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے. یہ جن چیزوں کے اوپر ہم اس طرح کے رد عمل کا شکار ہوتے ہیں, اس کا کوئی ذکر آپ کو اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا. یعنی قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا سرے سے.
ایک مختصر وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, ہم بات کرتے ہیں. ان کے مہمان ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. بہت خوب آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اخلاق, تہذیب, اس کا ذکر ہے. ہماری مساجد میں یہ تعلیم کیوں نہیں ملتی؟ کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, مجھے آج تک کوئی امام نہیں ملا پاکستان میں جو یہ کہے کہ جن جن کی گاڑیاں باہر سڑک کو روک رہی ہیں یا الٹی کھڑی ہیں یا جو سگنل توڑ کے آئے ہیں ون وے پہ چلا گئے ہیں وہ ہماری صف سے نکل جائیں, کیونکہ اگر وہ صف میں ان کی اجازت ہے تو شرابی, قاتل, مجرم, ان سب کی بھی ساتھ اجازت ہونی چاہیے. اور پھر غیر مسلمان کو بھی, مطلب میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں, ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے, ہر مجرم کو اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو جرم ہی ہے نا. اب وہ چھوٹا جرم ہے, بڑا جرم ہے, وہ تو لیکن جرم تو جرم ہے. تو وہ ہماری مساجد میں سے وہ تعلیم, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری مساجد کے موضوعات ہی یہ نہیں ہیں. یعنی ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت کو کبھی اپنا موضوع نہیں بنایا, ہماری مساجد کا موضوع نہیں, ہمارے کالم نگاروں کا یہ موضوع نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ پچھلے ایک سال کے ڈان کے اور جنگ کے کالم نگاروں کو دیکھ لیجئے, ان کے موضوعات کیا ہیں. دو بڑے اخبار ہیں نا آپ کے
جی.
آپ دیکھ لیں کہ ان کالم نگاروں کا سیاست کی بڑی اہمیت ہے, سیاسی اقدامات کی بڑی اہمیت ہے, امریکہ کے تجزیے کی بڑی اہمیت ہے, مسلمانوں کی غیرت حمیت پر بہت گفتگو کی جا رہی ہے, مسلمانوں کا اخلاق کتنا خراب ہو چکا ہے. وہ یہ تک نہیں جانتے کہ میں یہاں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں, کسی مریض کو یہاں سے نکلنا ہوگا, کسی آدمی کو راستہ تلاش کرنا ہوگا, مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اس معاملے میں. اور امام بھی اس کا موضوع بالکل دوسری چیزیں ہیں. اے کاش ایسا ہوتا. اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن مدرسوں سے تعلیم پا کے وہ آتے ہیں, آپ ان مدرسوں کی تعلیم کا مطالعہ کریں, اس کے اندر یہ چیزیں صرف سکھائی نہیں جاتی, بلکہ اس سے الٹ صورتحال یہ ہے کہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی اور اس کا قانون یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے. اصلی چیز تو خدا کا قانون ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر جو قوانین آپ نافذ کرتے ہیں, آپ کو ٹریفک کے قوانین بنانے پڑتے ہیں, آپ کو ضابطے بنانے پڑتے ہیں, انسان کی بہبود کے لیے بنایا گیا نا, اس کی بہتری کے لیے, ان کا احترام بھی کرنا ہے. سرخ بتی پر رکنا اور جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا اس وقت رکنا, یہ خدا کا حکم ہے. آپ کہیں گے تم نے کیا بات کہہ دی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے ہی یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. آپ نے فرمایا تم اگر قانون کی پابندی کرتے ہو تو میری اطاعت کرتے ہو, اور میری اطاعت کرتے ہو تو خدا کی اطاعت کرتے ہو. تو جس معاشرے کے اندر قانون کی خلاف ورزی لوگوں کے لیے باعث فخر ہو, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے خطیب کو یہ کہنا چاہیے, ہمارے امام کو یہ کہنا چاہیے, ہمارے دانشوروں کو یہ کہنا چاہیے, اخلاق کی چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے. ہم مرے یہاں سے ہیں, آپ یقین کیجئے ایٹم بم ہونے سے ہم نہیں مرے, ہم اخلاق کی زوال کی وجہ سے مرے ہیں. ہماری موت کا باعث بالکل اور چیز ہے, ہمارے اندر اخلاق کی جارحیت نہیں ہے. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اخلاق کی جارحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آخری درجے میں صرف اخلاقی ہتھیاروں سے لڑنا ہے. اور یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوتی, لیکن اس میں کبھی شکست نہیں ہوتی.
یہ جنگ مشکل بھی تو نہیں ہوتی؟
مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو اس کا شعور نہ ہو. اگر یہ جنگ آپ لڑنے کا ایک بار فیصلہ کر لیں اور آپ کے شعور میں اتر جائے, تو اس سے زیادہ لذت کسی جنگ میں نہیں ہے. اعلی اخلاق پر کھڑے ہونے میں جو آدمی کو رفعت حاصل ہوتی ہے, جو بلندی حاصل ہوتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کا کبھی شعور ہی پیدا نہیں کیا. کاش ہمارے خطبے اسی موضوع پر, میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے 52 خطبے دینے ہوتے ہیں نا سال میں, آپ ذرا تقسیم کر کے دیکھیں تو 52 ہی شاید برائیاں نکل آئیں آپ کی سوسائٹی میں اخلاق کے لحاظ سے, جن میں سے ایک ایک برائی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ایک جمعہ کا خطبہ اس کے لیے خاص کر دیں اور ہر سال اس کو دہراتے چلے جائیں, شاید اس قوم کے اندر کوئی اصلاح پیدا ہو جائے. لیکن جہاں صورتحال یہ ہو کہ آپ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اونچا کریں اور اس میں آپ اپنے اعلانات شروع کریں, اس میں تقریر فرمانا شروع کریں, اور آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ کے ساتھ والے گھر کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی, وہاں مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, طالب علم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, سونے کی خواہش رکھنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مسجد کے پاس گھر بناتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, اگر انہیں معلوم ہو کہ مسجد کے قریب گھر ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں گھر خریدنے کی نوبت نہ آئے, بلکہ گھروں کی قیمت گر جاتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے گا. تو یہ کیا چیز ہے جس مذہب میں دوسرے کو ایذا دینا, یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ہمسائے کو ایذا دیتے ہو, اسے تکلیف پہنچاتے ہو, تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. یہ خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہمسائے اس کی ایذا سے تنگ ہیں لیکن نوافل بہت پڑتی ہے, آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. ایک دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ فرض نماز پڑھ لیتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں, فرمایا جنت میں جائے گی. تو ترتیب ہی بالکل دوسری تھی جو دین نے ہم کو سکھائی تھی, وہ ترتیب ہمارا موضوع ہی نہیں. ہم تو اطمینان کے ساتھ مسجد بناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں, جینا اجیرن کر دیتے ہیں, اور یہ خیال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اگر کبھی چلے جائیں, جا کے توجہ دلا دیں, مجھے خود یہ تجربہ پیش آیا، میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا ایک زمانے میں، اور کبھی ایک جگہ نماز پڑھ لیتا کبھی دوسری جگہ، فجر کی نماز کے بعد میں چاہتا تھا کہ کچھ خاموشی ہو، سکون ہو، جس میں آدمی کچھ غور و خوض بھی کرتا ہے، لیکن ایک تقریر جاری ہوتی تھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، اور میں خیال کرتا کون لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے یہ تقریر سنتے ہیں. ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میں واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں تھا، ایک ٹیپ ریکارڈر تھا اور مائک کموں اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور یہ تقریر سارے محلے کو سنائی جا رہی تھی. آپ مجھے بتائیے کہ جب اخلاقیات میں یہ پستی ہو، آپ کبھی اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھیے، مذہبی جماعتوں کو دیکھیے، قوم کی اصلاح کرنے کے لیے نکلی ہیں، دیواریں اپنے اشتہاروں سے کالی کر دیتی ہیں، باہر نکل کے دیکھیں، یعنی وہ صرف حکیموں کے اشتہار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ آپ کی مذہبی تنظیموں کے اشتہارات ہوتے ہیں، ان کے جلسوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، ان کے اجتماعات کے اشتہارات ہوتے ہیں، ان سے دیواریں سیاہ کی جاتی ہیں، اور کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہمارے شر سے تو لوگوں کی دیواریں محفوظ نہ رہ سکیں. وجہ یہ کہ مسلمان کی خوبی یہ بیان کی گئی تھی کہ المسلم ومن سلم المسلمون من لسانہ ہی وجدہ ہی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے، اور یہاں صورتحال یہ کہ دیواریں بھی آپ کی شر سے بچی ہوئی نہیں.
دیواروں کی آپ نے بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ جس کی اعمال سے کسی اور کو تکلیف پہنچے اس کی نماز بھی لوٹا دی جائے گی، تو یہ جو ہم ایک کچرا کا ٹکڑا سڑک پہ پھینک جاتے ہیں، آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، یا گاڑی دو منٹ کو بیچ سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ یا کہیں بند جگہ پہ سگریٹ پی رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ارد گرد والوں کو تکالیف ہوتی ہیں، تو پھر کیا یہ مناسب ہے کہنا کہ یہ سب لوگ اسی گناہ کے مرتکب ہیں جس کے بعد تمام عبادات پلٹ جائیں گے؟
اس میں کیا شک ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، ان کا مواخذہ ہوگا، ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو جس وقت بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. دیکھیے آپ کوئی ایسی غلطی کریں جو خدا اور آپ کے درمیان میں ہے تو خدا معاف کر دے گا، وہ رحیم اور کریم ہے. اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچی یا نقصان پہنچا ہے، تو پھر تو معاملہ اس شخص کے ساتھ قیامت میں کرنا پڑے گا. اور اس کو رسالت معاف صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے کسی دوسرے کو ایذا پہنچا دی ہے اور اس نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تم سے کہے گا نیکیاں دے دو، دینی پڑیں گی معاملہ کرنے کے لیے.
یہ سب سننے کے بعد تو ایک ذہن میں آواز آتی ہے کہ یہ لڑائی، یہ کوشش میری یا آپ کی یا اور لوگوں کی جو یہ آج کے معاشرے کے حساب سے عجیب عجیب باتیں ہیں ہم کر رہے ہیں، کیا یہ لڑائی بیکار ہے؟
نہیں، یہ کبھی بیکار نہیں ہوتی. دیکھیے دنیا میں جتنے معاشرے بھی تربیت کر کے کسی مقام تک پہنچے ہیں، پہلے مرحلے میں کچھ لوگوں کو اپنی سریب اپنے کندھے پر رکھنی پڑی ہے، اور یہ مجھے بھی رکھنی چاہیے، یہ آپ کو بھی رکھنی چاہیے، اور اس میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایک زندگی کی مہلت ملی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس وقت ہم نہیں ہوں گے. ہمیں اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور اس میں جس چیز کے خلاف جہاد کرنا ہے وہ جہالت ہے، وہ غربت ہے. ہمیں اس جہاد میں اپنا حصہ پورا ادا کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آج، ہو سکتا ہے کل، وہ بڑی تبدیلی ہماری سوسائٹی میں بھی آ جائے. اگر نہیں بھی آتی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اجر کا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں قیامت کے دن اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ ہمیں مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ضمیر صاف ہے، آپ بات صحیح کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتے ہیں جو ان کے دین کی بات ہے، جو اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، جو انسانیت کی بات ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رائے گا جائے. اللہ نہ یہاں اس کو ضائع کرے گا نہ وہاں ضائع کرے گا. اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آپ ایک مکان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، خواہش تو میری بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی کہ بنے بنائے مکان کی تزئین کے مرحلے میں داخل ہو جائیں، لیکن بہرحال زمین میں اتر کے پہلے اس کی بنیادیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ خاک پھانکنا بھی پڑتی ہے اور خاک چھاننا بھی پڑتی ہے. تو آئیے، خاک چھانتے بھی ہیں، خاک پھانکتے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ کام ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کپڑے جھاڑ کے اٹھ جائیں گے، اور امید ہے کہ ہم خدا کے پاس بھی اگر چلے جائیں گے تو وہاں سرخرو ہوں گے.
دو تین باتیں وہ ہیں جو کہ اس اوور آل ڈسکشن سے لے کے وہ چند مسائل جو ذہن میں چند سوالات ہوتے ہیں. جو ہم نے اصلاح کی بات کی، عورتوں کی بات کی، میرے مشاہدے میں بہت سی عورتیں وہ ہیں جن کی شادی نہ ہو سکی، نہ ہونے کی امید ہے، دوسری شادی ہمارے ہاں عیب ہے، یہ معاشرہ ان کو جینے تو نہیں دے گا. ہمارے ہاں دوسری شادی جو عیب کر دی گئی، اور اس کے بارے میں جب بھی کسی کو بھائی اس سے تو بہتر تھا کسی کی دوسری بیوی ہوتے آپ، تو کہتے ہیں وہ باتیں آتی ہیں، نہیں وہ قرآن میں ہے، برابری ہے اور یہ ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟
ہندو معاشرت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی ہمارے ہاں اس کو اس درجے تک کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ یہاں کسی آدمی کو دوسری شادی کا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ خودکشی کروا رہے ہیں. بیوی کھڑی ہو جائے گی اس کے خلاف, بچے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف, اس کو ایک اوباش آدمی سمجھا جائے گا. یہ ہماری نفسیات میں داخل کر دیا گیا ہے. اور یہ جن مسائل کی طرف آپ نے توجہ دلائی, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے کہ خدا نے جو توازن قائم کیا تھا, ہم کبھی ادھر لڑک کر اس کو مجروح کر دیتے ہیں, یعنی کبھی عورت کو بند کر کے مجروح کر دیتے ہیں, کبھی خدا کی دی ہوئی اجازت کے معاملے میں ایک غلط رویہ پیدا کر کے اس کو مجروح کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں, اور یہ لاکھوں میں اس طرح مبالغے میں نہیں بول رہا جیسے ہمارے یہاں لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں, واقعتاً اعداد و شمار اس کے موجود ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اس وقت بغیر شادی کے بیٹھی ہیں. اس کے وجوہ اسباب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ازالہ شاید ہمارا معاشرہ نہیں کر سکے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں پہلے 15-20 سال جب گزر جاتے ہیں, اس کے بعد والدین کے گھر میں عورت کا کیا حال ہوتا ہے, والدین رخصت ہو جائیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں اس میں بھی اس عدم توازن کو دور کرنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس ایسے وسائل ہیں, حالات ہیں, وہ اگر ان عورتوں کے لیے سہارا بنے. دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت وہ معاملہ ہوا ہے یتیموں کی پرورش کا, یعنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, یتیم بچے تھے, اپیل کی قرآن مجید نے کہ از راہ کرم اگر آپ ان یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں آپ یہ بات کہہ دیں.
ان کے مہمان سے کہنے کا بہت شکریہ. آپ نے تزئین کی بات کی. مرد کا سونا پہننا, میں اس کی کوئی ٹھوس وجہ آج تک نہیں ڈھونڈ سکا کہ کیوں حرام ہے, اگر حرام ہے.
دین کے احکام میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ احکام ہوتے ہیں جو اصول میں دیے جاتے ہیں, ایک ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اصول میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو تکبر نہیں اختیار کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اخلاقی برائی ہے. آپ کو نمائش نہیں کرنی اپنے پاس. اگر آپ کے پاس کوئی سونا ہے, چاندی ہے, اس زمانے میں یہی دولت ہوتی تھی. آپ کو اپنے لباس میں ہر چیز میں ایک توازن قائم رکھنا ہے, اور اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا. یہ ہے دین کے بنیادی احکام. اب اس کو آپ اپلائی کریں گے نا اپنے معاشرے میں, تو اپلائی جب کریں گے اپنے معاشرے کے اندر, تو پھر اس معاشرے کے حالات کے لحاظ سے جو چیز نمائش کا ذریعہ بنتی ہے, جو چیز فضول خرچی کا ذریعہ بنتی ہے, آپ اس پہ تنقید کریں گے. تو اصل میں سونا پہننے کو ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں تھا, اسراف کو, فضول خرچی کو, تکبر کو روکنا مقصود تھا. اس کی علامتوں کے بارے میں حضور نے توجہ دلائی کہ یہ کیوں اختیار کرتے ہو. اس کو لوگوں نے اصل میں سونا پہننے کی ممانعت کا حکم سمجھ لیا ہے, یہ اس کا اطلاق ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی آدمی کے گھر کے رہن سہن پر, مکان کی تعمیر کرتے وقت اس نے کتنا بڑا گھر بنا لیا, اس پر اس نے لباس خریدتے وقت کس تعیش کو مرحوز رکھا, اس پر تنقید کروں اور یہ کہوں کہ یہ ممنوع چیزیں ہیں. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت لفظ میں بیان کیا ہے کہ یاد رکھو, ایک لباس ہوتا ہے, ایک لباس کا جمال ہوتا ہے. اس پر تبصرہ کیا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. خوبصورتی ممنوع نہیں ہے, جمالیات کا احساس ممنوع نہیں ہے, زینت ممنوع نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ شہرت کا لباس, دکھاوے کا لباس, یہ وہ لباس ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اصل میں یہ دکھاوے کے, شہرت کے, اسراف کے پہلو ہیں جن کا اطلاق کیا گیا ہے. ہمارا علم بدقسمتی سے اس مقام پر ہے کہ جس میں اصل حکم اور اس کی اپلیکیشن اس کو ملا دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے. حرمت اسراف کی ہے, حرمت دکھاوے کی ہے, حرمت نمائش کی ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ سونا پہنتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ دیکھو میرے پاس یہ مال, یہ دولت ہے. بادشاہ کنگن پہنتے تھے. اس کو کنڈم کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں, یہ انسانوں کے پہننے کی چیزیں نہیں ہیں.
تصویر اتارنے پہ بڑی بحث ہوتی ہے, تصویر اتارنی چاہیے کہ نہیں. وہ میری سمجھ میں یہ کہ تصویر اتارنے میں کوئی برائی نہیں, تا وقت کہ اس تصویر کو آپ وہ اہمیت نہ دیں جو زندہ شخص کی ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں تصاویر دکھتی ہیں خانہ کعبہ کی, مسجد نبی کی, اور ان کو وہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے جو کہ نعوذ باللہ ان عمارات کی ہے. کیا میرا سمجھنا صحیح ہے کہ وہ زیادہ غلط ہے بنسبت اگر میں اپنی بیوی کی تصویر بٹوے میں لے کے پھرتا ہوں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو تصویریں مشرکانہ تصویریں تھیں جن میں مذہبی تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے تھے, جن کو لوگ پوچھتے تھے, ان کو منع کیا گیا ہے. اور کوئی تصویر بھی ممنوع نہیں ہے. فنون لطیفہ کی ہر چیز جائز ہے, یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے جس کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. غلط استعمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شرک کو فروغ دیں جو دین میں ممنوع ہے, آپ کوئی بد اخلاقی پیدا کریں. تو اگر کوئی تصویر ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو وہ لازمن ممنوع ہوگی، ورنہ آپ کی تصویر، آپ کی بیوی کی تصویر، آپ کے والدین کی تصویر، اور اس وقت دیکھیے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہزار چیزوں کے لیے تصویر استعمال ہو رہی ہے. تو تصویر کو یا موسیقی کو اسلام میں اصلاً منع نہیں کیا گیا، یہ ان کا استعمال ہے جس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. عرب میں مشرکانہ تصویریں تھیں، بت بنا کے پوجے جاتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا. یہ بھی وہی بات ہے کہ شرک منع ہے، اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے.
تو اس سے قریب قریب وہی نہیں جو خانہ کعبہ کی تصویر گھر میں لگا کے اس کو چومتے بھی ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اس کی کیا سچویشن؟
یہ بات یہ کہ یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، خانہ کعبہ کو جو حیثیت حاصل ہے اس کی تصویر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے دین کے معاملے میں ایسے تمام معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اسی سے شرک کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے قوموں کی خرابی کا باعث بن جاتی ہے، اور ان کے یہاں اصل چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں. یہ جو بت بھی بنائے گئے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اینٹ پتھر ہی تھا، یہ بھی کچھ تصورات تھے جو بتوں میں ڈھالے گئے، وہ تصورات تھے جو پوجے جا رہے تھے. تو یہ آپ نے درست توجہ دلائی کہ تصویروں کے ساتھ اگر بیت اللہ کی تصویر ہے یا مسجد نبوی کی تصویر ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی تعظیم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے.
آخری سوال، کیونکہ بتوں کی بات آ گئی، فنون لطیفہ، سٹیچو جس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، ایک سٹیچو ہے، کیا وہ جائز ہے گھر میں رکھنا؟
آرٹ کی چیزوں پہ کوئی ممانعت نہیں. میں نے تو آپ چرچ کر دیا کہ تمام چیزیں منع کی گئی ہیں شرک کی وجہ سے. اگر کوئی چیز شرک کا ذریعہ آج بنتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں بہت سے لوگ پیپل کے درخت کو پوجتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کسی قوم کی اصلاح کریں اور وہاں پیپل کے درخت کی تصویر بنانے پر پابندی لگا دیں. اب ہمارے یہاں تو درخت کی تصویر جائز ہے لوگوں کے ہاں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تصویر منع ہے یا موسیقی منع ہے
یا بت
منع ہے، اصل چیز یہ نہیں. اس کا پرستش کے لیے ہونا، تو اگر پرستش کا بت ہے، کسی مذہبی شخصیت کا بت آپ نے بنا لیا ہے جس کے بارے میں وہی تعظیم کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، یا لوگ اس کو سلامی دیں گے، یا اس کے سامنے نظر نیاز پیش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ شرک پیدا ہو جائے گا. تو آرٹ کی چیزیں جو عام طور پہ بنائی جاتی ہیں، ان میں کوئی ممانعت نہیں.
رم صاحب، میری بد نصیبی کہ آج سے پہلے آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور میری خوش قسمتی کہ آپ سے آج ملاقات ہوئی، اور بہت سے شکوک جو ذہن میں تھے وہ چلے گئے. جاتے جاتے بس میں ایک گزارش کروں گا، مجھے سورہ اثر کا مطلب سمجھاتے جائیے.
یہ قرآن مجید کی بڑی غیر معمولی سورہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. بہت سی روایتوں میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سلسل قرآن ہے، قرآن کا ایک تہائی ہے. اس میں در حقیقت ایمان کے تمام بنیادی تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے، اس کی گواہی پیش کی ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا، اور وہ جزا و سزا کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑیں گے. یعنی وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، وہ دنیا کا نفع کماتے رہے، حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے گھاٹا خرید لیا. وہ بچ سکتے ہیں تو صرف تین چیزوں سے بچ سکتے ہیں: وہ حقائق پر اپنے ایمان کو محکم کریں، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کی سوچ اور فکر کے صحیح ہونے کی، وہ اپنے عمل کو صالح بنائیں، اور وہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہیں. حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، یہی معاشرے کی تطہیر کا بہترین لائحہ عمل ہے. اگر میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے حق کی نصیحت کرنے والے اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کام انجام دیں، اس کے لیے کوئی ران توران لانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے گرد و پیش کے ماحول کی آپ پر ذمہ داری ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ماں باپ کو، یہ ایک دوسرے کے سامنے اس کو کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو. یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا نسخہ ہے جو قرآن مجید نے دو لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے. اور اس میں دیکھیے، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں آپ سننے والے، نہیں، باہمی طور پر نصیحت کرو. ہو سکتا ہے صبح باپ بیٹے کے لیے یہ کام کر رہا ہو اور شام کو بیٹا باپ کے لیے یہ کام کر رہا ہو. یہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے کرنا ہے، اور انہی چیزوں کے اوپر ہماری نجات کا انحصار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ضمانت دے دی ہے کہ یہ تین چیزیں اگر کسی نے اپنی زندگی میں پوری کر دی ہیں، ایمان، اچھا عمل، اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے.
صبر کا مطلب
ثابت قدمی، یعنی یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ بے بسی سے کرتے ہیں. پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہیں کہ جب حق پر عمل کرو گے، تکلیف ہوگی، مصیبت آئے گی، آزمائش ہوگی، لوگ ماریں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، آپ کو رکاوٹوں سے آپ کا پیش آئے گا، آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اس کے اوپر. دیکھیے، حق کو صرف لوگوں تک پہنچانا کافی نہیں ہے، اس پر ثابت قدمی کی تعلیم دینا ضروری ہے. دو قدم چلنے کے بعد جب مخالفت سامنے آتی ہے تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ذرا کسی حق کو پیش کر کے دیکھیے, اپنے ماحول میں, اپنے گرد و پیش میں, اپنی سوسائٹی میں, اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ صرف حق کی نصیحت نہیں کرو, حق پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی کرو. اور ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے موقع پر ایمان ہے, آپ اس پر کھڑے ہیں, آپ صحیح بات پر جان دینے کے لیے تیار ہیں, کسی کی جان لینے کے لیے نہیں.
معذرت کے ساتھ میں لالچی ہو رہا ہوں, ایک سورہ اثر کو میں اپنے سے قریب رکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اصلاح ہے, وہ آپ نے وضاحت کی. ایک جسم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا مطلب بھی مجھے سمجھا دے چاہیے.
یہ دو چیزوں کا اقرار ہے, ایک اس چیز کا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و عقل سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ تو قائم رہیں گے, اس سے ماورا اوہام کے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں سوائے خدا کے. اور اس کے ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں ایک انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے, میں اپنی جان پر ظلم ڈھا بیٹھتا ہوں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ چیز انسان کو شعور نفس بھی دیتی ہے, اپنی غلطی کے اعتراف کا حوصلہ دیتی ہے. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا خیر ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ غلطی کا اعتراف کرنا ہے. اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی صرف خدائی کے سامنے کرتا ہے, نہیں, وہ معاشرے کے سامنے بھی کرتا ہے. میں نے کئی بڑے لوگوں کو ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیے, ایک تو ہے نا ذاتی کو غلطی ہوئی ہے, وہ تو خدائی کے سامنے رہنی چاہیے. پبلک لائف میں جو غلطیاں ہوئی ہیں تو شاید ہماری قوم کے اندر اس کا احساس پیدا ہو. تو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, میں ایک حقیر انسان ہوں, میں کوئی الہ نہیں ہوں, مجھ پر کوئی وحی کوئی الہام نہیں ہوتا, میں ایک انسان ہوں, انسان کی حیثیت سے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, اپنی انسانیت کا اعتراف ہے اور خدا کی بندگی کا اعتراف ہے اور اس کی توحید کا اعتراف, اس سے زیادہ اچھا کلمہ کیا ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ, آپ نے وعدے سے بہت زیادہ وقت مجھ کو دیا. میری دعا اور خواہش یہ ہے کہ وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ابھی بنیاد رکھنے کا وقت ہے, کیوں نہ ہم سب مل کے بہت جلدی سے وہ بنیاد رکھ لیں, کیونکہ ابھی تو ہمیں چاند پہ بھی جانا ہے, مریخ پہ پانی ڈھونڈنا ہے, پھر اور بھی کئی سیارے اور ستارے ارد گرد گھوم رہے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے, اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ایک مثالی قوم بھی بننا ہے, ایک مثالی ملک بھی بننا ہے. یہ جن بلا وجہ کے معاملات میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے سر کر لیں, کیونکہ جتنا وقت ہی یہ نکلے چلے جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہم پیچھے جا رہے ہیں اور دنیا آگے جا رہی ہے, تو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ فاصلہ اگر زیادہ ہو گیا تو مشکل آ جائے گی. میں دعا گو ہوں کہ ہم سب تھوڑا سا حوصلہ کر کے یہ فاصلہ کم کر دیں. ہم سب بہت شکریہ, اپنے وقت نکالا. کل شب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.